لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے مالک روز مکافات کو راضی کر لے مالک روز مکافات کو راضی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام ساتھیوں آج کا یہ پروگرام حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار توحیدی رحمت اللہ علیہ کے یاد میں تعزیت کے طور پر منعقد کیا گیا میرے برادرم اور میرے دیرینہ دوست اور بھائی حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں لمبی چوڑی تقریر کروں تعزیتی جلسوں میں لمبی چوڑی تقریر کا کوئی موقع نہیں ہوتا ویسے بھی کسی باضابطہ باقاعدہ جلسہ عام کا یہ پروگرام نہیں ہے اور میرا تو یہ پروگرام تھا کہ میں 5-7 منٹ میں چند باتیں کہہ کر ختم کروں لیکن میں چلو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور مولانا حسین علی صاحب کہیں یہ نہ کہیں کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود مختصر وقت انشاءاللہ ہوگا زیادہ لمبا نہیں مولانا محمد اعظم طارق صاحب ہمارے جرنیل ہیں مجاہد ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی ہے اور اگر آپ غور فرمائیں تو مولانا عبدالستار توحیدی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کا مشن انہوں نے بیان کیا. ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک جہان کی موت ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک عالم مر جاتا ہے تو گویا کہ سارا جہان مر جاتا ہے. ایک یہ بات ہے. اور ایک اور بات ہے کہ پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال، نبیوں کا سب سے بڑا کمال کیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ انبیاء کا سب سے بڑا کمال جو میں سمجھا اپنے ناقص مطالعے میں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے مشن پر بہت پختہ ہوتا ہے، نبیوں کا استقلال سب سے بڑا کمال ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ نبی نبی ہوتا ہے، اس کا یہ کمال اس کا اپنا نہیں، یہ تو وہابی چیز ہے اللہ کی طرف سے، لیکن استقلال کا ہونا یہ قصبی ہے، یہ ذاتی ہے. حضور نے فرمایا علیہ السلام نے کل، ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، مجھے ایسی بات بتائیں کہ جو سب سے بڑی بات ہو اس سے بڑی کوئی بات نہ ہو. تو پیغمبر نے جواب میں عجیب و غریب بات فرمائی، ایک ہی بات فرمائی، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جا. گویا کہ ڈٹ جانا، پکا ہونا، یہ صفت پیغمبر ہے. میرے بھائیوں، انبیاء کا سب سے بڑا کمال اپنے مشن پر پختگی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کی ذات تک آپ دوڑائیں نا نظر، ایک پیغمبر ایسا نہیں دنیا میں گزرا ایک کہ جس نے مصائب سے ڈر کر اللہ کی توحید کا مشن چھوڑا، ایک نہیں ایسا. اور 124,000 انبیاء کے بعد 144,000 صحابہ میں ایک صحابی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دشمن کے ڈر سے محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑا. وجہ مشترک کیا ہے؟ کمال مشترک کیا ہے؟ استقامت. کیا ہے؟ کیا ہے؟ استقامت، استقلال. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس استقلال کو تاریخ کے آئینے میں دیکھو، تاریخ کے ترازو میں دیکھو، تاریخ کے کٹہرے میں دیکھو، اس استقلال مجھے بتاؤ، کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا نادرائے روزگار لوگوں میں کہ جنہوں نے انبیاء کی اس صفت کا مظاہرہ نہیں کیا. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا العلماء امناء الدین، العلماء امناء الدین ما لم يخالط الامراء. علماء انبیاء، علماء دین کی امانت ہیں، کب تک؟ ما لم يخالط الامراء، جب تک یہ حکمرانوں سے مل نہ جائیں. العلماء امناء الدین ما لم يخالط الامراء واذا خالطوهم فهم لصوص الدین فاحذروهم. علماء دین کی امانت ہیں، جب تک وہ حکمرانوں سے گٹھ جوڑ نہ کر لیں، اور اگر وہ حکمرانوں کے دروازے پہ کاسہ گدائی لے کر چلے جائیں تو لوگوں یہ دین کے چور ہیں، یہ دین کے فہم لصوص الدین، دین کے چور ہیں. فاحذروہم، ان سے بچو. وہی پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ. میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا اور قیامت کی صبح تک حق پہ قائم رہے گا، میری امت کا ایک گروہ. لا یسرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، ساری کائنات ان کی مخالفت میں آ جائے تب بھی وہ حق کا دامن نہیں چھوڑے. تو ان باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ انبیاء کی جو سب سے بڑی صفت ہے استقلال اور استقامت، وہی جس میں پائی جائے وہی انبیاء کا وارث ہے. اگر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان میں یہ کمال بہت روشن نظر آتا ہے، اور اگر مولانا علامہ توحیدی کی پوری ہسٹری کو دیکھتا ہوں تو یہ کمال نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تو دیکھو کہ مولانا توحیدی، میں 20 سال سے 15 سال سے اس ولی اللہ انسان کو دیکھتا ہوں، کپڑوں پہ استری کوئی نہیں، کھانے میں تکلف کوئی نہیں، آنے والے کے لیے تکلف کوئی نہیں، غربت ہے، افلاس ہے، فقیری ہے، درویشی ہے، دکھ ہے، مشکلات ہیں، سب کچھ ہے، غریبی بھی ہے، فقیری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب محمد کے دین کا معاملہ آیا تو یہ لوہے کی طرح چوک میں کھڑا ہو. مجھے بتاؤ کون سا دین کا معاملہ ہے کہ جب اپنے ستار توحیدی نے دین کے معاملے میں کمزوری دکھائی ہے؟ آپ کو یاد کوئی کہ دین کا معاملہ ہو، دین کے اصول توڑے گئے ہوں اور توحیدی گھر میں بیٹھ کر چھپا بیٹھا ہو؟ کوئی بتاؤ. میرے بھائیوں، ہم میں کمزوریاں ہیں، علماء میں کوئی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی بات کسی کی ناپسند بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبروں کا وارث عالم وہی ہوگا کہ جو دین کے معاملے میں نرمی نہ کرے، دین کے معاملے میں پختگی کرے. جب دین کی بات آئے، جب شریعت کی بات آئے، جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئے، جب قرآن کی عظمت کی بات آئے، جب محمد کے دین کے شعائر کی بات آئے، تو پھر اسوہ وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو دہکتے ہوئے انگاروں پہ بلال نے اختیار کیا تھا، جو دہکتی ہوئی، جو چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے صحابہ نے اختیار کیا تھا، جو کیسر و کسرا سے ہم کلام ہو کر معاذ ابن جبل نے اختیار کیا تھا، جو نیزے کی انگلیوں پہ محمد کے صحابہ نے اختیار کیا تھا، جو بچوں کو یتیم کرا کے، بیویوں کو بیوہ کرا کے، حویلیاں لٹا کر دین کے لیے شاہوں سے ٹکرائے، حکمرانوں سے ٹکرائے، کسرا سے ٹکرائے، کیسر سے ٹکرائے، خدر کے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر حکمرانوں سے ٹکرا کر توحید کا پرچم بلند کیا. اور مجھے بتاؤ، میرے اکابر گونجے یا نہیں گونجے؟ ہیں؟ اور میرے اکابر اڑے کہ نہیں اڑے؟ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی بدلا سکے؟ اس شخص کو دیکھو جو مالٹا کی جیل میں تھا، 19 افراد گھر کے فوت ہو گئے، 19 افراد. حسین احمد مدنی کو دیکھو، 3 سال کے بعد خط گیا کہ 19 افراد فوت ہو گئے 19. تو اس نے خط کے جواب میں ایک شعر لکھا، سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی اس کی عظمت کا ختم نہیں ہوتی. شعر کیا تھا؟ اس شعر میں سمندر ہے انبیاء کی وہ صفت استقامت والی، اس شعر میں چمک رہی ہے جیل فرنگی کی ہے، سلاخیں فرنگی کی ہیں، کوٹھڑیاں فرنگی کی ہیں، تلخ راتیں ہیں، کوئی ملاقاتی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں، کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں، کوئی اخبار میں خبریں دینے والا نہیں، کوئی شہرتیں لینے والا نہیں. سنگلاخ وادیاں ہیں، سنگلاخ سناٹے ہیں، سنگلاخ چٹانے ہیں، دور افتادہ وادیاں ہیں، دشت صحرا ہے، دشت و جبل ہے، دور افتادہ علاقے ہیں. اور وہاں پر حسین احمد مدنی خط کے جواب میں ایک شعر لکھتا ہے، پتہ خط گیا تھا کہ باپ فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، والد فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا، پھوپھا فوت ہو گیا، لڑکا فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گئے. تو جواب میں ایک شعر لکھا تھا کہ تیرے عشق میں کوہ غم، تیرے عشق میں، تیرے عشق میں اللہ کو خطاب کیا کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. اس لفظ پہ غور کرو، اگر آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آئے تو یقیناً آپ جھوم جائیں گے اور میرے موضوع کو سمجھ جائیں گے کہ انبیاء کی سب سے بڑی صفت استقامت ہے. جس عالم میں، جس عالم دین میں یہ صفت نہ ہو کہ دین پہ ڈٹ جانا، سمجھو یہ نبی کا وارث نہیں ہے. تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، اور عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. اور عطا اللہ شاہ بخاری اٹک کی جیل میں تھے، 2 سال کی جیل تھی، 1.5 سال گزر گیا، کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا، کوئی پیغام پہنچانے نہیں آیا. تہجد کے وقت شاہ جی نے ایک شعر پڑھا تھا جیل میں، ساری جیل میں ہنگامہ ہو گیا. کیا شعر تھا؟ کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے. یہ استقامت ہے. اور پھر وہ بھی منظر چشم فلک نے دیکھا تھا جب کراچی کے آرام باغ میں مولانا حسین احمد مدنی کی تقریر تھی. کراچی کا خالق دینا حال کا واقعہ پیش آ چکا تھا 1926 کا، جس کو تصویر کے دوسرا رخ میں سید طفیل احمد منگلوری نے لکھا ہے کہ حسین احمد مدنی خالق دینا حال میں حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا تھا. مولانا مدنی پر الزام کیا تھا؟ کہ یہ جو چنے کی پوڑیاں ہوتی ہیں نا، پوڑیاں چنے ڈال کر بیچتے ہیں لوگ، پوڑی میں چنے، مولانا حسین احمد مدنی نے کئی ہزار پوڑیاں بنائی، پوڑیاں چنے کی، اور ان پوڑیوں میں جو کاغذ تھا اس کاغذ پر یہ فتویٰ لکھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور وہ پوڑیاں انگریزی فوج کے مسلمانوں میں تقسیم کی. انہوں نے سمجھا چنے بانٹے گئے، اور حسین احمد نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. گرفتار کر کے، گرفتار کر کے ہوسٹن، مسٹر ہوسٹن جج تھا، اس کی عدالت میں پیش کیا گیا. جج نے کہا یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا فتویٰ ہے. مولانا محمد علی جوہر کے 500 علماء موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو سزائے موت ہوگی اس فتوے پر. 13 اور علماء بھی پھانسی چڑھ چکے تھے، آپ کو بھی سزائے موت ہوگی. تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیان بدل لو. حسین احمد نے کہا اگر آج میں نے بیان بدلا تو ایمان بدل جائے گا، بیان نہیں بدل سکتا، فتویٰ میرا یہی ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یہ ہے نبی کی وراثت، یہ ہے استقامت، یہ ہے دین. میں نے تو جب بھی تاریخ کے حوالے سے کسی کو دیکھا تو میرے اکابرین کی یہی تاریخ، اور تاریخ کے کٹہرے میں دیکھو تو صحیح. ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہیں اٹھا، اس کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ کیا جرم تھا؟ بادشاہ کہتا تھا قاضی القضات کا عہدہ قبول کرو، تو وہ کہتے تھے قبول کروں گا تو فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا ورنہ نہیں قبول کروں گا. اس جرم میں پھنس جیل میں ڈالا. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے مارے گئے، اور جب کوڑے پڑتے تھے ہوش آتی تھی. مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ جب ہوش آتی تھی تو احمد بن حنبل کہتے تھے کہ ابو حیثم تجھے مبارک ہو. لوگوں نے پوچھا ابو حیثم تو اس جیل کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کو مبارک دیتے؟ تو کہنے لگے جب میں جیل میں آیا تھا تو ابو حیثم نے کہا کہ اے احمد میں ڈاکو ہوں، حکومت مجھے مار مار کر ڈکیتیاں منواتی ہے، میں اپنے موقف پر قائم ہوں، میں ڈکیتی پہ پکا ہوں، اور احمد اگر آج دین کے معاملے میں تو پھسل گیا تو قیامت تک دین کی نسلیں پھسل جائیں گی. اور پھر اعزاز کیا ملا امام احمد بن حنبل؟ میں حضرت مولانا عبدالستار توحیدی رحمت اللہ علیہ کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل بڑے درویش تھے. آپ حیران ہوں گے کہ امام احمد بن حنبل کا گھر جو تھا اس گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک چٹائی کے. پورے گھر یہ جو پیٹی ہے کپڑوں کی یا کوئی برتن ہو اس کوئی چیز نہیں، بلا مبالغہ کر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا، کیونکہ وہ ان کے مکلف تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام کے گھر میں سوائے ایک چٹائی کے کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ جو تہبند انہوں نے باندھا ہوا تھا چادر، اس اور کرتے کے سوا کوئی کپڑا نہیں. امام شافعی سب کو رحمت اللہ علیہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا شافعی اپنے شاگرد احمد بن حنبل کو پیغام دو کہ ایک تیرا امتحان آنے والا ہے اور اس امتحان میں ثابت قدم رہنا. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امام شافعی سے کہا، فرمایا کہ احمد کو کہو کہ ایک امتحان آنے والا ہے اس میں پکا رہے. یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ ہے یہ امتحان بعد میں آیا کہ بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ دین کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے. اس پر اختلاف تھا. تو اب دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک شاگرد بھیجا کہ جاؤ جا کر امام احمد سے حنبل کی بستی میں میرا یہ پیغام دو اور مبارک دو کہ تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا، پیغمبر نے تیرے لیے پیغام بھیجا. چنانچہ وہ شاگرد کیا کہتا ہے، راول پنڈی کے لوگوں اس پر غور کرو، لمبی چوڑی واز نہیں کرنا چاہتا، یہ واقعہ سناتا ہوں ایمان تازہ کرنے کے لیے. کہ وہ شاگرد کہتا ہے کہ جب میں امام احمد بن حنبل کی بستی میں گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درویش آدمی ہے، تہبند پھٹا ہوا ہے، کپڑے میلے ہیں، اور وہ مسجد کے صحن میں پیغمبر کی حدیث پڑھا رہا ہے. میں اس کے درس میں بیٹھ گیا. بعد میں قریب ہوا تو میں نے امام شافعی کا پیغام دیا. امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو پڑے، میرا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے گھر لے گئے. کافی دیر گھر میں دیکھتے رہے، کوئی چیز نہ ملی. امام احمد کہنے لگے کہ بھئی تم آئے ہو بڑی دور سے اور بڑی اچھی خبر لائے ہو، رسول اللہ کا پیغام لائے ہو. میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی اچھی خبر مجھے دیتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اسے تحفہ ضرور دیتا ہوں، لیکن میرے گھر میں تحفہ تو کوئی نہیں، اپنی قمیص اتار کر اسے دیتی، پسینے والی قمیص. قمیص اتاری، اور قمیص اتار کر اس کے حوالے کر. وہ شاگرد اس نے کہا امام صاحب سے کہ گھر میں کچھ نہیں تو کوئی قمیص کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا نہیں, میری خوشی اسی میں ہے کہ تم قمیص لے جاؤ. اب وہ شاگرد ہے, وہ اس بات پہ خوش ہوا کہ اتنا بڑا امام ہے اس کی قمیص مل گئی برکت والی. لیکن امام کو تو جسم میں ننگا کر گیا, لیکن انہوں نے زبردستی قمیص تحفے میں. اب یہ قمیص لے کر چلے گئے, امام شافعی کے پاس پہنچے, سارا پیر واقعہ سنایا تو امام شافعی زار و قطار رونے لگے. روتے رہے کہ اتنا درویش آدمی کہ گھر میں دینے کو لیے کچھ نہ تھا. تو جب بات ختم ہو گئی تو امام شافعی نے کہا میرے قریب آؤ, کہا کہ تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, یہ قمیص تو میں تم سے نہیں مانگتا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ قمیص دے دو, میں بالٹی میں پانی کے برتن میں اس کو ڈالتا ہوں, اس کو نچوڑتا ہوں, نچڑا ہوا پانی میں تبرک کے لیے صبح شام پینا سعادت سمجھوں گا. کون ہے؟ امام شافعی استاد. اور وہ شاگرد ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آزمائش میں, حکمرانوں کی آزمائش میں اور جیل کی آزمائش میں امام شافعی نہیں آئے تھے, احمد بن حنبل کو خبر ملی تھی. چنانچہ احمد بن حنبل اس کے کچھ عرصہ بعد پورے علاقے کے مولویوں نے وہی فتویٰ دے دیا جو فتویٰ بادشاہ کا تھا, لیکن احمد بن حنبل نے کہا تم غلط کہتے ہو, قرآن اللہ کی صفت ہے, مخلوق اگر وہ کوڑا ہاتھی کی پشت پہ پڑتا ہاتھی کانپ اٹھتا, لیکن احمد کوڑے کھاتا رہا دین کا پرچم بلند کرتا. انبیاء کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ کیا صفت ہے؟ استقامت ہے, استقلال ہے, کہ دین پر ڈٹ جانا, دین پر پکا رہنا, دین کے مسئلے میں کوئی لچک نہ پیدا کرنا. مجھے بتاؤ, میرے اکابرین نے انگریز کا مقابلہ کیا, تختیدار کو چوما, جیلوں کو برداشت کیا, حبیب الرحمان لدھیانوی کو 19 سال جیل کی سزا ہوئی, 19 سال جیل کاٹی ہے, 7 سال جیل کاٹ کر رہا ہوئے, 3 مہینے بعد پھر گرفتار ہوئے, 2 سال جیل کاٹی, جیل سے آئے گھر نہیں پہنچے, چوک میں آ کر انگریز کے خلاف پھر تقریر کی, اسی چوک سے پھر گرفتار ہوئے, 5 سال پھر جیل میں رہے, گھر نہیں ہے, موقف نہیں بدلو. یہ ہے وہ بات کہ موقف نہیں, جو عالم کا موقف دین کا ہوتا ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کرتا. میرے بھائی, انبیاء کی یہ سب سے بڑی صفت ہے. ایک اللہ کے رسول گزرے, ان کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان, سب کہو علیہ الصلوۃ والسلام, حنظلہ بن صفوان علیہ السلام, بڑے اللہ کے رسول. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک بادشاہ, ایک حکمران, ایک سردار حضرت حنظلہ کے علاقے میں رہتے تھے. حضرت حنظلہ بن صفوان توحید کا اعلان کرتے تھے. بعد سردار کو تکلیف ہوئی, وہ روکتا تھا کہ ایک خدا کی بات نہ کرو, توحید کی بات نہ کرو, لیکن حنظلہ بن صفوان باز نہیں آئے. کیسے باز آتے؟ نبی کیسے باز آتا؟ نبی توحید کی بات کرتے رہے, توحید کا پرچم بلند کرتے رہے. حنظلہ بن صفوان علیہ السلام بادشاہ نے اور سردار نے ایک دن گرفتار کر, گرفتار کر کے کہاں پھینکا؟ کنویں میں پھینکا, کنویں میں. کہاں پھینکا؟ اور گندے کنویں کو عربی زبان میں رس کہتے ہیں, رس, را اور سین. کیا کہتے ہیں؟ را اور سین. قرآن پاک میں لفظ ہے اصحاب الرس, کنویں والے لوگ. یہی واقعہ ہے, کنویں والے, کنویں والے لوگ تھے اصحاب الرس. پرانا کنواں, پیغمبر کو اٹھایا,
جیل میں نہیں ڈالا، نبی کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈال کر ان کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا، کنواں بند کر دیا. اب دیکھو پیغمبر کنویں میں بند ہے، دو دن گزر گئے، اوپر پتھر ہے، تین دن گزر گئے، اس پوری مملکت میں پیغمبر کا ایک صحابی تھا، ایک دو نہیں ایک تھا، اور وہ جو ایک صحابی تھا اس ایک صحابی، اچھا وہ تھا بھی کون؟ ماشکی، پانی بھرنے والا. یہ جو پانی نہیں تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے مشکی، وہ ماشکی تھا. وہ اپنے سردار سے ڈرتا تھا کہ مجھے مار دے گا. اپنے سردار سے ڈرتا تھا، توجہ میری طرف ہے، سردار سے ڈرتا تھا. کیا کہتا تھا؟ کہ میرا سردار مجھے جان سے مار دے گا. تین دن جب گزر گئے، پنڈی کے لوگوں استقامت کا حال دیکھو، تین دن گزر گئے تو اس ماشکی کو پتا چلا کہ میرا پیغمبر جیل میں ہے، جیل میں کہتا ہوں کنویں میں ہے، میرا پیغمبر کنویں میں. وہ اپنے نبی کو تلاش کرنے لگا، پوچھتا رہا، کسی نے نہ بتایا، حتیٰ کہ اسے پتا چلا کہ اس بستی سے فلاں جگہ دور ایک کنواں ہے، اس کنویں میں ہے تیرا نبی. پانچ دن گزر گئے تھے، پیغمبر کنویں میں تھا، پانچ دن. آدھی رات کے وقت وہ ماشکی پانی بھرنے والا اس کنویں کے قریب گیا، اور اس کنویں میں پتھر پڑا تھا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس سوراخ میں منہ کر کے ماشکی کہتا ہے یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پانچ دن ہو گئے، اندھیرا کنواں، رات کی تاریکی، بدبودار کنواں، کوئی روٹی پہنچانے والا نہیں، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں. آدھی رات کا وقت ہے، پانچویں دن اس کا صحابی ماشکی کہتا ہے یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پیغمبر نے کنویں سے جواب دیا، او میرے ماشکی صحابی، لا الہ الا اللہ پہ پکے رہنا. مسلمانوں کو میرے جیسا ہوتا، تیرے جیسا ہوتا، وہ یہ کہتا کہ اپنی برادری کے لوگوں کو لاؤ، اس پتھر کو تو ہٹا، کہتا یا نہ کہتا. لیکن اس نبی سے ماشکی کہتا ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا، اس کلمے کو نہیں چھوڑنا. اس نے کہا کوئی اور حکم؟ اس نے کہا کوئی حکم نہیں، صرف یہ حکم ہے کہ توحید کی بات پہ پکے رہنا. وہ رو رہا تھا، ماشکی رونے لگا، تو پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا حکم ہے کہ تم خوشی سے گھر چلے جاؤ، میں اس جگہ پر بڑا خوش ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، میری صرف ایک نصیحت ہے کہ تم اللہ پہ پکے، توحید پہ پکے رہنا. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے نکالوں؟ نبی نے کہا کہ جس خدا کے لیے میں کنویں میں ہوں، اب وہ اس حالت میں مجھ پہ راضی ہے. ماشکی چلا گیا صحابی روتا ہوا. سات دنوں کے بعد سردار نے کہا کہ بالآخر یہ ہماری قوم کا آدمی ہے، چلو پتھر ہٹاؤ. جناب پتھر ہٹا رہے، پتھر ہٹائے، بادشاہ سردار آیا، اس کے ذہن میں تھا کہ سات دن گزر گئے، اب بدل گیا ہوگا. اور جب پتھر ہٹائے تو سردار نے کہا کیا حال ہے حنظلہ، اب کیا کہتا ہے؟ حنظلہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سات دنوں کے بعد تو بادشاہ نے کہا، سردار نے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گا. اس نے کہا اس کنویں میں مٹی ڈالو، نبی کنویں میں، اس کے اہلکار مٹی ڈالنے لگے، مٹی ڈالتے رہے، پیغمبر کے سر پہ مٹی پڑتی رہی، نبی کلمہ توحید کا اعلان کرتا رہا، حتیٰ کہ کنواں بند ہو گیا، پیغمبر مٹی میں زندہ دفن ہو گیا، جب قبر اس کنویں میں پیغمبر کو زندہ دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈال دی، تو اس دشمن کو پھر بھی ترس نہ آیا، زندہ نبی کو دفن کر کے وہ سردار اس کنویں پہ چڑھ گیا، مٹی پہ چڑھ کر ناچنے لگا۔ جب اس کے فوجی، اس کے سپاہی اور وہ خود کنویں کی مٹی پہ ناچنے لگا تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ دیکھا آپ نے کہ نبیوں کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ کیا کمال ہے؟ استقلال ہے۔ انبیاء کا سب سے بڑا مشن استقلال۔ میں نے شیخ الہند سے، قاسم نانوتوی سے، حسین احمد مدنی سے، عطاء اللہ شاہ بخاری سے، اور میں نے اپنے قائد حق نواز شہید سے یہی سبق پایا ہے۔ میں نے مولانا عبدالستار توحیدی سے، شیخ القرآن سے یہی سبق پایا ہے۔ اگر میں یہ سبق نہ پاتا تو میں ان پہ فخر کیسے کرتا؟ میں تو انبیاء کی سنت کے مطابق، انبیاء کے اس مشن کے مطابق ان کی عقیدت کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو سلام کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ اللہ کا دین تھا، وہ رسول اللہ کی شریعت تھی، وہ محمد مصطفیٰ کا پیغام تھا۔ اور دیکھو فقیری میں وقت گزارا، اپنی ساری اولاد کو دین کا عالم بنایا، ساری اولاد کو قرآن کا قاری بنایا، ساری اولاد کو دین پر مستقیم کر دیا، ساری اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ فقیری ہے، درویشی ہے، دکھ ہے، جیل ہے، زباں بندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو جس چیز کو ہمیشہ سینے سے لگایا وہ علامہ توحیدی کی استقامت تھی۔ اور استقامت کا ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے، استقامت کا ہونا یہ نبی کی سنت ہے۔ مولانا حق نواز شہید میں اور کئی اور لوگوں میں یہی تو فرق ہے کہ حق نواز شہید نے کتنے مقدمے تھے اس پر، 300 مقدمات تھے میرے قائد پر، قتل کے کیس بھی تھے، اس کو سب سے پہلے مقدمات سے ڈرایا گیا، وہ نہیں ڈرا، قاتلانہ حملے کیے گئے، وہ نہیں ڈرا، پھر قتل کے کیس ہوئے، پھر بھی نہیں ڈرا، بلاخر اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ شہید تو ہو گیا، اس خون میں کتنی برکت تھی کہ اس کا خون مہک رہا ہے، اس خون میں کتنی چمک تھی کہ وہ پوری دنیا میں اس کی سرخی چمک رہی ہے۔ اس خون کو دیکھو کہ امریکہ، برطانیہ، عرب ملکوں میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، آج دنیا کے ہر ملک میں اس کے خون کی مہک سے فضا معطر ہو رہی ہے، اتر بیزی سے شام جا کو اتر بیزی سے اس کا خون معطر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے خون سے اس کے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے خون سے استقامت انبیاء کی سب سے بڑی سنت ہے۔ حق نواز شہید نے کہا کہ شیعہ میرے نزدیک ان کتابوں کی روشنی میں، ان عقائد کی روشنی میں، میرے نزدیک شیعہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اسے کہا گیا کہ کیوں شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ اسے کہا گیا یہ تلخ راستہ ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ مشکلات کا راستہ ہے، ہم سوچتے تھے اتنا کٹھن راستہ ایسے ملک میں جہاں پر کوئی آدمی شیعہ کے خلاف بات نہیں سنتا، اس ملک میں حق نواز شیعہ کے کفر کا اعلان کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ میں سوچتا تھا جب میں نے اپنے قائد کو شروع میں دیکھا، میری عقل نہیں مانتی تھی کہ اتنی جلدی یہ پیغام پھیلے گا، یہ بات پھیلے گی، چوکوں میں جائے گی، بازاروں میں جائے گی، بچہ بچہ کے ذہنوں میں جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ اس کے دل کا درد تھا، اس کے دل کا اخلاص تھا، اس کے دل کی آگ تھی، اس نے اخلاص سے یہ سب کچھ کہا تھا، اخلاص سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے جان تو دے دی، کس لیے جان دی؟ پلاٹوں کے لیے نہیں، پرمٹوں کے لیے نہیں، لسنسوں کے لیے نہیں، دنیا کی عزت کے لیے نہیں، صرف پیغمبر کے صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے جان کے نذرانے دیے، استقامت نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیو، یہی وہ نقش قدم ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر اکابر علماء نے دین کے فروغ دیا۔ شیخ القرآن ہو، مولانا حسین، مولانا عبدالستار توحیدی ہو، حق نواز شہید ہو، یہی پیغام ہے۔ آج سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ اسی پیغام پیغام پہ چل رہا ہے، اسی مشن پہ چل رہا، اسی مشن پہ چل رہا ہے، اسی بات پہ چل رہا ہے، اور اسی مشن پہ اپنی جان دے دینا چاہتا ہے، اسی مشن پہ اپنا نذرانہ پیش کر دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب مولانا اعظم طارق اسمبلی میں چلے گئے، بھائی اسمبلی میں چلے گئے، کہتے ہیں جناب آگے کیا ہوگا۔ میں نے کہا تم نے نہیں دیکھا کہ مولانا اعظم طارق نے پرسوں ترسوں قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کر دیا، اور انشاءاللہ توجہ میرے قائد، میرے قائد حق نواز شہید نے کہا تھا کہ صحابہ کی ناموس کا پرچم اسمبلی میں بلند ہوگا۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ صحابہ کی بات اسمبلی میں ہوگی۔ مجھے بتاؤ، ہمارے قائد کو شہید ہوئے 2 سال ہوئے، کیا اسمبلی میں پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کیا ہم نے مولانا حق نواز شہید کا مشن اپنایا یا نہیں اپنایا؟ جان ہتھیلی پر لے کر پھرتے ہیں یا نہیں؟ 27 قتل کے کیس ہیں اور خود اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتے ہیں۔ میرا دشمن کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ تشدد کرتے ہیں، کبھی یہ کہتا ہے یہ فرقہ وریت پھیلاتے ہیں، لیکن میں اپنے دشمن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دشمن، میری تیرے ساتھ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ تیرے خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا، عمر کو کافر لکھا، غلام حسین نجفی نے صحابہ کو مرتد لکھا۔ میں اس لیے تجھ سے لڑتا ہوں، میری جنگ پیغمبر کے صحابہ کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کہ میرا نام سپاہ صحابہ ہے۔ سپاہ صحابہ کے معنی پہ غور کر کہ صحابہ کا سپاہی کا کام ہی جان دینا ہے، سپاہی کا کام ہی قربانی دینا ہے، سپاہی کا کام ہی غلامی کرنا ہے۔ سپاہی تو دربان ہوتا ہے، سپاہی تو نوکر ہوتا ہے، سپاہی تو چاکر ہوتا ہے۔ ہم صدر نہیں ہیں، سربراہ نہیں ہیں، ہم تو سپاہی ہیں۔ حق نواز بھی سپاہی تھا، کسی جماعت کا لیڈر نہیں مرتا، لیکن ہماری جماعت کا سربراہ اس لیے شہید ہوا کہ وہ سپاہی تھا۔ ہم بھی سپاہی ہیں۔ سپاہی اپنے مشن پہ مر جاتا ہے، اپنے مشن پہ کٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سپاہی کا کام پہرا دینا ہے۔ ہم محمد کے صحابہ کی جو فصیل کا محل ہے، صحابہ کا جو محل ہے، اس محل کے چوکیدار ہیں، اس محل پہ پہرا دے رہے ہیں، اس محل کی چوکٹ پہ کھڑے ہیں اور جان لے کر کھڑے ہیں۔ جو شخص اس محل کی چوکٹ پہ آگے بڑھے گا، ہم اس کو قتل کر چھوڑیں گے یا خود قتل ہو جائیں گے، مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ صحابہ کا محل ہے، صحابہ کی محبت کا محل ہے، صحابہ کا عشق کا محل ہے۔ اور اس محل کے ارد گرد جو فوج کھڑی ہے، اس کو حق نواز نے بھرتی کیا ہے، اس کو حق نواز نے فروغ دیا ہے، اس کی تربیت حق نواز نے کی ہے، اور یہ فوج جان دے دے گی، اس محل پہ خون بہا دے گی، کسی دشمن کو میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ جو ہاتھ بڑھائے گا ہاتھ کاٹ دے گی، پاؤں بڑھائے گا پاؤں کاٹ دے گی، جو شخص آگے بڑھے گا ٹانگیں توڑ دے گی۔ کیوں؟ ہم سپاہی ہیں، ہماری ڈیوٹی۔ ٹھہرو، میری بات سنو۔ میرے بھائیو، توجہ بھی کریں، تعزیت کے جلسے کا بھی خیال کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے مشن پہ تعجب کرنے والوں، تعجب مت کرو، یہ دیکھو کہ ہم سپاہی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اور سپاہی کا کام چوکیداری کرنا ہے، پہرا دینا ہے۔ ہم چوکیدار ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم پہرے دار ہیں، اور پہرے دار پہرا دیتا ہوا مر بھی سکتا ہے، پہرا دیتا ہوا جان بھی دے سکتا ہے۔ اور جب چوکیدار مر جاتا ہے تو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے تعجب۔ ایک بات کہتا ہوں، آپ کے یہاں چوکیدار ہوتے ہیں، رات کو کہتے ہیں جاگو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر بازار میں 10 لڑکے بیٹھ کر شور مچائیں، 10 لڑکے صبح کو تھانے میں اطلاع دیتے ہو کہ ان لڑکوں نے رات کو ہمیں سونے نہیں دیا، ٹھیک ہے، لیکن چوکیدار کو کچھ نہیں کہتا کوئی، چوکیدار ساری رات کہتا ہے جاگو۔ کیوں؟ کہ چوکیدار کی ڈیوٹی ہے۔ اگر چوکیدار نہ بولے تو صبح کو پوچھتے ہو چوکیدار سے، بھئی کہاں تھے تم، رات تم نے ڈیوٹی کیوں نہیں دی؟ نہیں سمجھے میری بات؟ سپاہ صحابہ چوکیدار ہے۔ عام لوگوں کو تو مرضی کہو، لیکن چوکیداروں کو تو برا نہ کہو۔ چوکیداروں کی تو ڈیوٹی ہے کہ وہ جگائیں، لوگوں کو خبردار کریں۔ او لوگو، صحابہ کا جو محل ہے اس میں شگاف لگانے والے شگاف لگا رہے ہیں، جاگو، اس محل کا پہرا دو۔ یہ ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ اس محل کے چوکیدار ہیں, اور چوکیداروں کا دشمن صرف چور ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھو. چوکیداروں کا دشمن کون ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتا ہے. چوکیداروں سے صرف چوروں کو خطرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ چور چوکیدار کا دشمن ہوتا ہے. تو اب دیکھو, ہم تو چوکیدار ہیں, غلام ہیں, ہم سے جن کو خطرہ ہے ان کی پوزیشن آپ خود پہچان لے کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ربنا آتنا فی دنیا حسنت و فی الآخرۃ عذاب النار. اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, مولانا عبد الستار توحیدی کے اللہ درجات بلند فرما, ان کی قبر کو منور فرما. اے الہ العالمین, مولانا عبد الستار توحیدی کی صدقہ کے فیضان کو جاری و ساری فرما, مولانا حق نواز شہید کے فیضان کو جاری و ساری فرما. اے اللہ, سپہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما, ان کے صاحبزادگان کو ترقی نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.